समझें, आपस में कुछ बातचीत समझें, वो आपकी मर्जी है। कुछ अहम बातें हैं, थोड़ी देर आपके सामने करूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप हजरात को भी। तो बस सवाल जवाब में आप पूछना चाहें तो वो आप खुल के सवाल जो भी आपको यहाँ मसाइल दरपेश हैं वो पूछ सकते हैं। आप हजरात यहाँ आए हैं सफ़र करके दूर दराज से, यहाँ दुनिया की चमक धमक बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना जालना मा अल अर्दी ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसको मुज़य्यन किया है। मुज़य्यन उस चीज़ को कहते हैं जो देखने में इंसान को अच्छी लगती है, और जो भी चीज़ इंसान को देखने में अच्छी लगती है वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, और जो अपनी तरफ खींचेगी वो हमेशा दूसरों से हटाएगी आपको। यानी ऐसा नहीं हो सकता मिकनातीस अपनी तरफ भी खींच रहा हो और आपको इधर उधर भी जाने दे। वो मिकनातीस जब अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेट अपनी तरफ जब खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा और दूसरी चीज़ों से आपको दूर करेगा। तो ये जो दुनिया है ये इंसान को अपनी तरफ खींचती भी है और बाकी चीज़ों से दूर भी करती है। बाकी चीज़ें क्या हैं जिनसे दूर करती है? उनमें सबसे ज़्यादा दूर करती है ये दुनिया अल्लाह से और उसके रसूल से, अल्लाह की तालीमात से, मज़हब से। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में गरीब लोग ज़्यादा जाएंगे और जहन्नम में अमीर लोग ज़्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत की सैर की मेराज की रात में, रअई तो अक्सर अहली हल फुकारा, तो जन्नत में मैंने ज़्यादातर गरीब और मिस्कीन लोग देखे हैं। उसकी वजह क्या है? गरीब आदमी के पास दुनिया कम होती है, ऐशो इशरत का सामान कम होता है, तो वो उसको जो अल्लाह से गाफिल करके अपनी तरफ खींचने वाला जो मिकनतीस है, जो मैग्नेट है, वो कमज़ोर होता है। बल्कि उस पर जो गम और परेशानी आती है ना, या उसको अल्लाह की तरफ धकेलती हैं ये चीज़ें। मिकनातीस में आपने देखा होगा ना, दो खासियतें होती हैं, यहाँ से यूं करेंगे तो अपनी तरफ खींचेगा, उल्टा कर देंगे तो धक्का देके भगाएगा। तो यही दुनिया जब छिन जाती है किसी से तो फिर उसको अल्लाह याद आता है। जब परेशानियों में इंसान पड़ता है, वइदा गशियहुम मौजुन कज़ुलल दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फरमाए जब तुम्हें मुश्किलात आ घेरती हैं, समंदर की मौजों में तुम फंस जाओ और समंदरी तूफान आए, तो तुम अल्लाह को पुकारते हो। उस वक्त किसी का दिल नहीं चाहता फिल्म देखने का, उस वक्त किसी का दिल नहीं चाहता कि मैं बदनजरी करूं या मैं रिश्वत लूं या मैं कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करूं। जब इंसान मुसीबतों में घिरता है तो उसे पता है कि अब इस मुसीबत से मुझे सिर्फ अल्लाह निकाल सकता है। उस वक्त सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो जाती है। मसला ये होता है कि जब दुनिया इंसान के पास सिमट के आती है, फिर ये चीज़ इंसान को अल्लाह से गाफिल करती है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अपने आप से गाफिल करने वाला बनाया है, मगर अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर ही ये खासियत भी रखी है कि यही दुनिया अगर इंसान सही अकल इस्तेमाल करे तो यही दुनिया इंसान को फिर अल्लाह से मिलाती भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, इन नफ़ी ज़ालिक ला आयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, इन नफ़ी ज़ालिक ला आयातिल लिक़ौमी याक़िलून, इन नफ़ी ज़ालिक ला आयातिल लिक़ौमी यज़्ज़क्करून, दुनिया की हर चीज़ पेश की है और उसमें अल्लाह ने अपने वजूद को और अपने एहसानात को साबित किया है। फरमाया इसमें तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं। देखो दुनिया की सबसे मज़ेदार चीज़ खाने में क्या है? शहद। खाना खुद एक लज्जत की चीज़ है, दुनिया है, और उसमें मज़े की चीज़ क्या है? शहद है। शहद कितना मीठा, कोई भी मज़ेदार चीज़ को जब तशबीह दी जाती है तो शहद से दी जाती है। कहते हैं ना भाई, उसकी बातें शहद की तरह मीठी हैं, उसके आमाल शहद की तरह मीठे हैं। और कोई खुद बहुत नेक हो, परहेजगार हो, या ये कि आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं भाई शहद की तरह ही है, मिठास से ताबीर की जाती है। तो यही शहद है, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया कि इसी शहद में तुम्हें अल्लाह का जलवा नज़र आएगा। शहद की मक्खी की मिसाल दी कि देखो इतनी सी मक्खी कैसे शहद बनाती है और तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो इसी मक्खी में अगर आप अकल को सही इस्तेमाल करेंगे तो इसी शहद में आपको अल्लाह नज़र आएगा। भाई ये मुझे खिला कौन रहा है, ये मुझे कौन पिला रहा है, कौन है जो मेरे साथ इतने इनामात कर रहा है, इतने एहसानात कर रहा है। तो काफिर आदमी जब दुनिया को देखता है तो दुनिया को सिर्फ दुनिया की हैसियत से देखता है। वो ये नेमतें देने वाला कौन है ये नहीं देखता। वो उसे नेमतों से मतलब तो होता है, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि ये दी किसने है मुझे। مسلمان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا میں پڑھ کے اس کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں بتایا کہ جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں یہ تو غور کرو، یہ تمہیں دے کون رہا ہے؟ یہ خود سے تھوڑی مل رہی ہیں تمہیں، خود سے ایسا دیکھیں، یہاں بیٹھے آپ تنخواہیں ملتی ہیں کسی کو، کسی کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اس کو پروفٹ ہوتا ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے کیا؟ اس تنخواہ آپ کو کمپنی دیتی ہے، آپ کہیں ملازم ہیں تو وہ کوئی آپ کو دے رہا ہے، کوئی چیز خود سے چل کے جیب میں کبھی نہیں آتی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اتنی دنیا کی نعمتیں ہیں یہ خود سے تھوڑی ہو رہی ہیں، بیج جو ہے خود سے درخت بن جائے، خود سے تربوز بن جائے، خود ہی سے خربوزہ بن جائے، خود ہی سے سیب بن جائے، اور تم کھا رہے ہو مزے سے بیٹھ بیٹھ کے جناب اس کو، سیبوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں خالی کر رہے ہو، کیلے کھا رہے ہو، اور معلوم نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں۔ یہاں تو کھانوں میں اتنے طرح کے کھانے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھے نہیں وہاں پہ، عجیب عجیب قسم کی یہاں چیزیں ہیں، وہاں کے الگ کھانے ہیں۔ وہاں آپ کبھی ہوٹل میں جائیں نا تو وہ ہوٹل پٹھان ہوٹل نہیں، یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسے پوری گردان پڑھ کے سناتا ہے وہ، آپ پوچھیں اس سے ویٹر سے بھائی کیا ہے، وہ انڈا گریوی آلو گھٹالا ہے، کشمش میں چھوارا ہے، اور وزن یہ ہے اور فلان ہے، وہ پوری ایک گردان یاد کی ہوتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے بھائی ذرا دوبارہ سے اس کو بتا کیا ہے، پھر وہ تین چار دفعہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو پھر بھی آپ کو یاد نہیں ہوتا، پھر آپ خود ہی کہتے ہیں بھائی دال ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی دال ہے، وہ ماش کی دال ہے، ہاں جی گوشت ہے، اچھا یہ بتا دے خالی گوشت میں کیا کیا ہے۔ تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی نعمتیں ہیں کہ کھانے کی درجنوں اقسام ہیں، آپ کھانا کھانے بیٹھو تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا کھاؤں۔ اس پھر کھانے کی، پھر انسان نے اپنا دماغ استعمال کر کے ایک ایک چیز کی پھر سو سو قسمیں نکالی ہوئی ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک یہی اللہ نے بتایا کہ یہ تم کس کے خرچے پہ کھا رہے ہو، یہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں تو میں خود کماتا ہوں، میں ہوٹل میں جا کے خود روٹی خریدتا ہوں، میں خود چاول خریدتا ہوں، یہ تو میں خود کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، جو گندم تم کھاتے ہو اس کا پودا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اگایا ہے کیا؟ کسان اگر یہ فخر کرتا ہے کہ میں زمین میں بیج ڈالتا ہوں اور ہل میں چلاتا ہوں اور اس سے درخت میں اگاتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تم بتو شجرہا، یہ نہیں فرمایا ما تم بتو نہ شجرہا، کہ تم اس کا درخت نہیں اگاتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما کان لکم، تمہاری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ تم یہ درخت اگا سکو، یعنی یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں خود سے یہ اگا لوں۔ ما کان لکم، جیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا نا، ما کان لنا ان نشرک باللہ، کہ ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ نہیں کہتے ہم ما نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں، بلکہ ما کان لنا، ہم یہ ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبروں کی اولادیں ہم، یہ شرک کا تصور ہی ممکن نہیں۔ تو اللہ نے بھی یہاں کیا فرمایا، ما کان لکم، تمہاری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ تم ان درختوں کے اپنے ہاتھوں سے اگانے کو سوچ بھی سکو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگانا تو بہت دور کی بات۔ تبھی سائنسدان ساری دنیا پہ محنت کر رہے ہیں ہر، لیکن درخت اگانے کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ یہاں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بیج سے پودا نکالنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، ان کو پتہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیج کی بیج سے نقل اتاری جاتی ہے، ویسے بیج جو ہے نا اس بیج سے بیج پیدا کیے جاتے ہیں، اور بیج کیسے زیادہ اچھی طرح سے اگ سکے، اس میں کھاد اور یہ سارا سسٹم تو ہے، لیکن یہ کہ ان کو پتہ ہے یہ خود بخود ہی ہوگا، آپ کا کام ہے بس بیج کو مٹی میں ڈال دینا، باقی اگے گا خود ہی۔ کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں امریکہ میں جو ہے نا وہ بیج جو ہیں وہ فریز کیے جا رہے ہیں، کہیں پوری دنیا میں کہیں جنگ چھڑ گئی تو ہمارے پاس مستقبل کے لیے پودے اگانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو وہ بھی یہ نہیں کر رہے کہ کوئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہوں کہ وہاں پودا اگانا سیکھا جائے، بلکہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، بھائی بیج ہوگا تو جو ہے نا اس سے درخت اگے گا، ان کو پتہ ہے بیج میں جو درخت کے سافٹ ویئر ہیں وہ اللہ نے ڈال دیے ہیں، وہ ہم انسٹال نہیں کر سکتے اس میں، ہم ونڈو تو بنا سکتے ہیں کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے دانے کے اندر اس کو ناریل بنے گا اس سے، یا آم بنے گا، یا کینو بنے گا، یا مالٹا بنے گا، یہ ہمیں نہیں ہے، یہ پہلے سے جو سگنل قدرت نے دیا ہوا ہے نا اس بیج کو، اشارہ دیا ہوا ہے، وہی کام ہو سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تم صبح شام جو کھا رہے ہو پی رہے ہو، اور یہ صرف کھانے پینے کی نعمت تھوڑی ہے، سینکڑوں نعمتیں، لباس کی الگ ایک نعمت ہے، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں کی کھال میں منافع ہیں، لکم فیہا دفع و منافع، اس میں گرمی کا سامان ہے تمہارے لیے، لحاف ہے، جیکٹیں بنتی ہیں جانوروں کے اون سے، ان کی کھال سے، اور درجنوں چیزیں بنتی ہیں، چمڑا جو ہے، لیدر جو ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ اتنا بہترین ابھی تک بنا نہیں سکا ہے، لیدر کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ آپ جب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں شاید بدوؤں کے سے کبھی واسطہ پڑا ہو، اللہ نے یہ چمڑے کی خاصیت رکھی ہے کہ آپ یہ جو لیدر ہے نا، یہ چمڑا، اس کا مشکیزہ، اس کے اندر اگر آپ پانی ڈال دیں گرمی ہوگی تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اندر. ہم نے بعض دیہاتوں میں پیا ہے، وہ جھگیوں میں عورتیں ہوتی تھیں وہ لا کے لسی پلاتی تھیں. جماعت میں کبھی تشکیل ہو نا آپ کی، کہیں دیہاتی عورتیں کوئی خدمت کا موقع ملے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو مشکیزے سے لا کے لسی پلائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے یہاں فریج تو ہے نہیں، تو اتنی ٹھنڈی لسی کہاں سے بن رہی ہے. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو لسی ہے یہ اتنی ٹھنڈی کیسے، برف ہے آپ کا، برف جب فریج ہی نہیں ہے تو برف کہاں سے آئے گا. تو بتاتے تھے ہم لوگ رات کو یہ مشکیزے جو ہے نا بکری کو کی کھال کو سی کے انہوں نے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک بوتل بنائی ہوئی ہوتی، وہ ہم رات کو ڈال دیتے ہیں، صبح یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جانوروں کی مثالیں دی ہیں اور بہت کچھ مثالیں دی ہیں، میں تو ابھی مختصر بات کروں گا اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تو بھائی یہ پیغمبروں کی دعوت ہے کہ تمام پیغمبر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تم خود نہیں کھا رہے، تمہیں کھلایا جا رہا ہے. ان نعمتوں میں تم خود نہیں بیٹھے، تمہیں یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے جو دینے والا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر اس سے غافل نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر ان نعمتوں کو اس کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بناؤ. ایک آدمی ہے جو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فلاں کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے، فلاں کے دل میں. اب محبت بٹھانے کے لیے اس کو ہدایا دے گا نا، وہ تحفے دے گا، کبھی گفٹ میں گھڑی دے رہا ہے، کبھی پرفیوم دے رہا ہے، کبھی جناب اس کو کوئی پیسے دے رہا ہے یا کوئی بھی چیز، تاکہ میرے اس سے محبت بڑھ جائے. اب وہ دوست کیا کر رہا ہے کہ یہاں سے جب تحفے تحائف آ رہے ہیں تو وہ ڈبے کھول کھول کے دیکھ رہا ہے، ماشاء اللہ بڑا اچھا گفٹ آیا، بہت زبردست، ٹھیک ہے پرفیوم آیا، لگا کے صبح آفس جا رہا ہوں، لوگ تعریف کر رہے ہیں بھائی کس نے دیا یہ پرفیوم، کہہ رہا ہوں ایک آدمی نے بھیجا ہے. اب آپ وہ سارے اس کے ہدیے اور وہ سارے ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، لیکن وہ فون کرتا ہے تو کال ریسیو نہیں کرتے آپ، وہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دیتے آپ. تو وہ اسے غصہ آئے گا نا کہ بھائی میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اتنے گفٹ بھیجوں گا، اتنے تحفے تحائف بھیجوں گا تو میرا تعارف ہو جائے گا اور اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی، لہذا میں کال کروں گا تو یہ فون اٹھائے گا، بات کروں گا تو یہ بات کا جواب دے گا، کوئی کام کہوں گا تو یہ کام کرے گا. آپ کیا کر رہے ہیں، اسی گفٹ اور تحفوں میں لگے ہوئے ہیں اور جناب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مجھے دیے تھے دینے والے نے اپنی پہچان کرانے کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ تھوڑے دنوں میں وہ ہدیہ دینا بند کر دے گا. وہ کہے گا تم میرے کیا لگتے ہو جو میں تمہیں اتنا کھلاؤں، میں تمہیں لگتے کیا ہو، تم میرے کچھ بھی نہیں ہو، کوئی تمہاری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں دی ہیں، چاہے کافر کو دی ہوں یا مسلمان کو دی ہوں، یہ اپنا تعارف کروانے کے لیے دی ہیں. اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میں سمجھ میں آ جاؤں. بندوں کو اللہ کی چیزیں تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں، جو چیزوں کو دینے والا رب ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس کے بارے میں کہتے ہیں نظر تو آتا نہیں ہے، عرش پر ہے پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اسی پہ بحث میں لگے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ تو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں، کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں وہ معاذ اللہ. تو وہ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں اور نعمتوں کو استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بھائی اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ یہ ہدیے دینا اور یہ نعمتیں دینا بند کر دے. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اگر میں ان کو یہ نعمتیں دینا بند کر دوں تو امتحان اور آزمائش ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب اللہ بریک لگا دیں گے نا کہ جو نماز پڑھے گا روٹی اس کو ملے گی، نہیں پڑھے گا تو روٹی نہیں ملے گی، تو پھر تو ہر آدمی پڑھے گا. جب آپ انڈیا سے آ سکتے ہیں یہاں روٹی کے لیے، دبئی آ سکتے ہیں تو روٹی کے لیے یہاں سے مسجد میں نہیں جا سکتے دو منٹ کے فاصلے پر، کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ کہہ دیتا کہ بھائی جو داڑھی رکھے گا روٹی صرف اس کو ملے گی تو بتاؤ سارے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اور اگر اللہ کہہ دیتا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا روٹی صرف اس کو ملے گی، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ہمیں بحث ہی نہ ہوتی کہ دبئی کا ماحول اور ابو ظہبی اور شارجہ کا ماحول کیسا ہے، یہ بحث ہی ہے. چھوڑو ہمارے لیے تو بھائی، ہمارے لیے تو مدنی مسجد اور دبئی کی مارکیٹیں برابر ہیں، ہمیں جیسے وہاں کچھ نظر نہیں آتا یہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا. ہم جب تبلیغی مرکز میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی داڑھی والے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی ہمیں وہی نظر آتے ہیں. ہماری بلا سے ہم نے جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا، وہ انہوں نے نیگر پہنی ہے یا چڈی پہنی ہے یا پینٹ پہنی ہوئی ہے یا پورے کپڑے، ہمیں کیا اس سے غرض. تو اگر اللہ یوں کر دیتے نا, نعمت چھین لیتے, پھر سارے کافر اسلام قبول کرتے, کوئی ہندو ہندو نہ رہتا, کوئی عیسائی عیسائی نہ رہتا, سارے صرف ایک اللہ. ہندو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بتوں کو بھی مانتا ہو. اگر اللہ اگر روٹی چھین لیتا نا کہ سر مجھے مانو گے تو روٹی دوں گا ورنہ نہیں, کہتا ٹھیک ہے اللہ جب روٹی صرف تو ہی دے رہا ہے اور جو ہے مجھے اس کے بغیر روٹی نہیں ملے گی تو میں نے کیا کرنا ہے ان پتھروں کے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے کہ جو پتھر کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو بھی روٹی ڈال دیتے ہیں, اس کی جیب میں بھی پیسے پہنچ جاتے ہیں. جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اتنا بڑا جرم کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی کھلا دیتا ہے. جو کسی کو قتل کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کھلا دیتا ہے. جو رشوت لے رہے ہیں اللہ ان کو بھی کھلا دیتا ہے. تو جو نظر جو زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اللہ اس کو بھی کھلا دیتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. اور لیکن بار بار یہ تسلی دے دی کہ جو میرے دین پہ چل رہے ہیں وہ نافرمانوں کی اور اللہ کے باغیوں کی عیش و عشرت دیکھ کر متاثر نہ ہوں, یہ بار بار بتا دی. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم میں نماز پڑھتے ہیں, ہم گناہوں سے بچتے ہیں, ہمیں تھوڑا مل رہا ہے اور ان کو زیادہ مل رہا ہے, یا ان کو بھی اتنا ہی جتنا ہمیں, تو ہمارے ان نماز روزوں کا کیا فائدہ. تو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, فرمایا جو کچھ ظالم لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اس سے غافل اللہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک دن ہے جس کے لیے میں سب کو مہلت دے رہا ہوں, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, فرمایا دل صبر سے خالی ہوں گے اور ایسی وحشت ہوگی کہ نگاہیں جو ہے نا انسان کی خوف کے مارے جھکی رہیں گی, اٹھیں گی نہیں نگاہیں اس کی. یہ وقت آنے والا ہے انسانوں کے اوپر. تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنے آنے کا مقصد دنیا سے جانے سے پہلے سمجھ جائے. جب ہم یہاں سے نکلیں گے نا دنیا سے, تو پھر قبر میں سب سمجھ میں آ جائے گا آئے کیوں تھے, اللہ نے وہاں ہمیں بھیجا کیوں تھا, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب یہاں سے جائیں گے نا, سفر ختم ہوگا تو پھر پتہ چلے گا اچھا مجھے اس لیے ٹرین میں بٹھایا گیا تھا, اچھا مجھے اس لیے جہاز میں بٹھایا گیا تھا. تو یہ دنیا کے سفر میں اللہ نے ہمیں کیوں بٹھایا ہے یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمیں جناب مزے اور عیاشی کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو بس یہی قرآن کی دعوت ہے اور اللہ کی یہی دعوت ہے کہ دنیا کی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے غافل نہ ہو, بلکہ ان نعمتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ. جب بھی کوئی نعمت آئے انسان یہ سوچے یہ میری نہیں ہے, مجھے اللہ نے دی ہے. جس نے دی ہے تو پھر کیسے میں اس کی ناشکری کروں؟ جب اس نے مجھے دی ہے تو جس نے دی ہے تو میرے بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں نا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نعمتیں کھاؤ گے تمہارے جسم میں طاقت آئے گی, تو میں اس قوت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں, کیونکہ یہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں بینائی ہے جس سے میں بدنظری کر رہا ہوں یا میں ٹیلی ویژن پر فحش چیزیں دیکھ رہا ہوں. یہ اگر اللہ روٹی چھین لے تو بتاؤ بغیر روٹی کے دیکھنے کی طاقت رہتی ہے کیا؟ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, تھوڑی دیر میں کم نظر آنا شروع. رمضان میں ہوتا ہے نا, عصر کے بعد تھوڑا کم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح تو بہت اچھا, عصر کے بعد تھوڑا, اور جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی صرف دسترخوان, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. وہی ابھی کچھ پکوڑے کہاں ہیں, سموسے کہاں ہیں, وہ اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سموسا رکھا ہوا ہے, ادھر جناب کھجور رکھی ہوئی, ادھر شربت رکھا ہوا ہے, یہ بہت اچھی, باقی چیزیں نظر نہیں آتی. تو یہ خوراک ہے جو ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے, جس کی وجہ سے سننے کی طاقت بھی بحال, دیکھنے کی طاقت بھی بحال, بولنے کی طاقت بھی بحال. اگر اللہ یہ چیزیں چھین لے, قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. اللہ فرماتے ہیں تم جو دیکھتے ہو, اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت ختم کر لے, چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, تم جو سنتے ہو سننے کی طاقت اگر اللہ چھین لے, تم جو سوچتے اور سمجھتے ہو یہ طاقت اللہ اگر تم سے سلب کر لے, من اله غير الله, کون ہے دنیا میں جو تمہارے اندر یہ قوت دوبارہ بحال کر دے؟ تو یہ قوتیں پیدا کرنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج, اور ان توانائیوں اور کو بحال رکھنے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو بس یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہاں زیادہ ہیں, ہمارے ہاں تو اللہ یاد آتا ہی رہتا ہے, آٹومیٹیکلی یاد آتا رہتا ہے. کہیں دھماکہ ہوتا ہے نا کراچی میں, ڈھجن, ایک دم سب کو یاد آ جاتا ہے, سب سہروزے کے لیے نام لکھوانے کے لیے آ جاتے ہیں, یار میری تشکیل کر دو. یہاں تھوڑا مشکل ہے, یہاں اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے. تو نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. ایک بس چھوٹی سی حدیث بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں صرف اتنی سی بات پر کہ جب وہ پانی پیتا ہے اور آخر میں الحمدللہ کہتا ہے. کیوں راضی ہوتے ہیں؟ کہ پانی کی نعمت بھی انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے نا, پیاس اگر لگتی رہتی پانی نہ ملتا تو اللہ کافر کو بھی پھر یاد آتا ہے، کسی گورے کو پانی نہ ملے، بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت بڑا ملحد ہے، پانی نہ ملے، شروع میں تو اللہ کے انکار کرتا رہے گا، مناظرے کرے گا، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں ہوتا، گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی لیبارٹری میں دکھاؤ گاڈ کہاں ہے، پانی نہ ملے اور تڑپ نہ لگے، تو بالآخر قرآن کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی کہے گا اے اللہ، اے گاڈ، جس نے مجھے پیدا کیا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، مجھ تک پانی پہنچا دے، وہ بھی آخر اللہ پر ایمان لے آئے گا، کیسا ہی شقی القلب اور کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، لیکن پیاس لگے اور پانی کا انتظام ہو جائے، اس میں انسان اللہ کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ پانی مل گیا نا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پیاس کے وقت جو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کو وہ پسند ہے، بلکہ نبی نے فرمایا جب کوئی انسان پانی کا گھونٹ پی کے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس نے جب نعمت ملی تو اس نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف، اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں، یعنی یہ جو پانی میرے گلے تک پہنچا اور پیٹ میں اتر گیا، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے، یا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کی تعریف، بلکہ صرف لام یہاں تخصیص کے لیے کہ اس میں میرا قطن کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہیں کہ میری جیب میں پیسے تھے تو میں نے دکان سے پانی کی بوتل خرید لی اور میں نے چونکہ محنت کر کے کمایا، نہ بلکہ یہ کیا کہتا ہے، تمام تعریفیں، یعنی مجھ پر جو ابھی احسان کیا اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ کو جاتا ہے، یہ سارا اس کو جاتا ہے، یہ صرف اسی کا کمال ہے، پیسے سے نہیں ہو جاتی یہ چیز، کتنے لوگ بیمار ہیں، پانی کا گھونٹ ان کے حلق میں اتر نہیں سکتا، تو کھانے کے بعد بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کافر کھائے گا، جس نے ہوٹل والے نے کھلایا اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا، کہے گا تھینک یو، اور ہوٹل والا بھی اس کا شکریہ ادا کرے گا، آپ میں ہمارے ہوٹل میں آئے، تھینک یو، آپ دوبارہ آئے، ہمیں امید ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شکریہ تو ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ہوٹل والے کا اس میں ذاتی فائدہ ہے، اس کو پتا ہے یہ دوبارہ آئے گا تو پھر میرا ہوٹل چلے گا، اس کا ذاتی فائدہ ہے، وہ آپ کے پر احسان کرنے کے لیے نہیں کیا، اور اس نے جو آپ کو کھلایا اپنے فائدے کے لیے، پھر بھی آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اس نے جو ہوٹل کھول کے رکھا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے، کیونکہ آپ کو بھی تو کھانے کی ضرورت ہے، تو دونوں کے اپنے ذاتی مفاد ہیں، پھر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں کھانا بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے بنایا، زمین سے نکالا، حلق تک پہنچانے میں، پیٹ میں اتارنے میں، نظام ہاضمہ درست کرنے میں، اور اس کو خون بنانے میں، اور جسم میں توانائی بحال کرنے میں، یہ سارا، اور اس میں اللہ کا ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسان اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جیسے سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور پانی سوئی باہر نکالی جائے، تو سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، تو اور اتنی بھی زیادتی نہیں ہوتی جیسے اتنا پانی ڈال دیا جائے، اللہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، سارے نافرمان ہو جائیں، اس کے سارے فرما بردار ہو جائیں، تو اللہ کا احسان ہے جو اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے ان کو، تو کمال یہ ہے کہ ہوٹل والے کا بھی شکر ادا ہو رہا ہے، ہوٹل والا آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، جس کا حاصل ہونا چاہیے، کافر کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کا نہیں ادا کرتا، کافر کبھی نہیں، آپ نے نہیں دیکھا انگلش میں کھانا کھانے کی کوئی دعا کبھی سنی آپ نے؟ انگلش میں پانی پینے کی کوئی دعا، انگلش میں کھانا پانی کے بعد کی کوئی دعا کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کے بعد کی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، ان کے یہاں دعائیں نہیں ہیں، ان کے بعد تھینک یو، گڈ مارننگ، میں وہاں ہوٹل میں ہوں نا تو وہاں صبح شام وہ ہوٹل جب بھی نیچے آؤں گا تو صبح کا وقت ہوگا تو وہ مجھ سے ملے گا گڈ مارننگ سر، وعلیکم مارننگ، اسے بھائی وعلیکم مارننگ، ٹھیک ہے، شام کو جائیں گے تو گڈ ایوننگ سر، میں کہتا ہوں وعلیکم ایوننگ، ٹھیک ہے، تو بس ان کو ایک وہ بھی ایک نہ ان میں سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں، وہ یہ بھی دل سے تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا مولوی صاحب سے کیا غرض ہاسپٹل والے کو، یہ مولوی صاحب ہیں پگڑی پہن کے یہاں گھوم رہے ہیں، وہ کیوں مجھے ایک گڈ مارننگ کرے گا، اس کو پتا ہے کہ بھائی اس لیے کہ تاکہ ہمارے جو کسٹمر ہیں نا وہ رہیں، یہ جا کے بتائیں وہ اتنا اچھا ہوٹل ہے، صبح صبح گڈ مارننگ کرتے ہیں، شام کو گڈ ایوننگ کرتے ہیں، لوگ جب بھی دبئی آئیں تو اسی ہوٹل میں ٹھہریں، اس کا مفاد ہے اس میں، تو تبھی ان قوموں میں دعائیں نہیں ہوتی ہیں، دعائیں نہیں ہوتی، دعائیں صرف مذہب نے سکھائی ہیں، اسلام نے سکھائی ہیں، پیغمبروں نے سکھائی ہیں، پیغمبروں نے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام دنیا پہ لے کر آتے ہیں، دنیا کی طرف لے کر آتے ہیں، اس لیے انہوں نے سونے کی بھی سکھائی دعا، اٹھنے کی بھی سکھائی، تاکہ سوتے ہوئے بھی اللہ یاد رہے، اٹھتے ہوئے بھی اللہ یاد رہے، کیسی پیاری دعا ہے اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، کیسے، یہاں بھی دیکھو وہی لفظ ہیں، یعنی یہ سارا احسان کس کا ہے؟ خدا کا ہے جس نے ہمیں سلایا، اگر وہ نہ سلانا چاہتا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سلا نہیں سکتی. یاد، انسان سارے کام کر سکتا ہے، سو نہیں سکتا، کیونکہ سونا کہتے ہیں کام کاج کو چھوڑ دینا، دماغ سے سوچنے کو چھوڑ دینے کا نام سونا ہے. اب بتاؤ دماغ سے سوچنا چھوڑ سکتا ہے انسان اپنے اختیار سے؟ آپ اگر بیٹھے ہیں بولتے ہیں میں سوچنا چھوڑ دوں تو اور سوچو گے ہے بھائی؟ آپ ہاتھ ہلا رہے ہو آپ ہاتھ کو روک سکتے ہیں، آپ چلنا چھوڑ سکتے ہیں، دماغ کا کام ہے سوچنا. آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہو گے یار میں سوچنا چھوڑ دوں تاکہ میں سو جاؤں، نہیں چھوڑو گے. یہ نیند خالصتاً اللہ کی طرف سے، آپ صرف آنکھیں بند کر کے لیٹتے ہو، اور کب آپ کا جو کنیکشن جو ہے نا دماغ کا اس دنیا سے منقطع ہوتا ہے، کب لائن ڈسکنیکٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، سو کے جب اٹھتے ہیں تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سلایا، بعدما احیانا بعدما اماتنا، ہمیں موت دی. موت سے مراد یا نیند ہے، ہمیں نیند والی موت دی، احیانا اور اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ بھی کر دیا. سوتے ہوئے آدمی کو نہیں پتہ چلتا میں نے کب اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، وہ سوتا ہی رہے. اللہ کی قدرت ہے، جب اس کی تھکاوٹ مکمل ختم ہو جاتی ہے اور بہت اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو خود ہی جگا دیتے ہیں کہ اب جاگ جا. ہم لوگ چونکہ دیر سے آج کل سوتے ہیں نا، تو اس لیے ہمارا تو سارا فطری نظام ہی تباہ و برباد ہوا ہے، الارم سے ڈڑ نڈڑ وہ گھنٹیاں بجتی ہیں. ورنہ اگر انسان وقت پر سو جائے رات کو تو پھر وہ خود بخود ہی اٹھے گا، نیند اس کی مکمل، اس کو مزید سونے کا دل ہی بھی نہیں چاہے گا اور دماغ فریش ہوگا. تو کیا فرمایا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اور پھر ایک اور لفظ بتا دیے وَإِلَيْهِ النُّشُور، کہ یہ دنیا عارضی ہے، ابھی سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، بس یہ یہاں تک نہیں ہے. ایک دن کیا ہے کہ ایسا سوئیں گے کہ پھر اٹھیں گے نہیں، پھر وہ ہے میدان حشر میں ہمیں اٹھائے گا. تو ایک دن یہ اس کی جو ہے نا پریکٹس ہو رہی ہے، اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ ابھی تو سوتے اٹھتے ہو سوتے اٹھتے ہو. ایک دفعہ حقیقی معنوں میں سو گئے کہ روح نکل جائے گی جسم سے، اور جیسے جس رب نے ابھی تمہیں اٹھایا ہے روح لوٹا کے، وہی رب تمہیں میدان حشر میں بھی تمہاری روح لوٹا کے دوبارہ اٹھائے گا. تو اس دن کا استحضار بھی ہو جاتا ہے صبح اٹھ کے، جس سے انسان کو یہ خیال آتا ہے اب میں اٹھ تو گیا ہوں لیکن اب میں نے کوئی ایسا کام دن بھر میں نہیں کرنا ہے کہ جب میں وہاں اٹھوں قیامت کے دن تو مجھے پھر شرمندگی ہو. تو یہ استحضار بھی ہو جاتا ہے. کھانے میں بھی یہی الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنی مسلمین. یہ لفظ من المسلمین مشہور ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ مسلمین ہیں. عام طور پر حدیث کی جو دعا لکھی ہوتی ہے وجعلنی من المسلمین، لیکن یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں من کے الفاظ نہیں ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. کہ یہاں پہ اس میں مناظرے بازی نہ شروع کر دیں گے تم نے جو منل کیوں بولا ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ وجعلنی من المسلمین نہیں ہے بلکہ وجعلنی مسلمین، جس نے ہمیں فرما بردار بنایا. تو اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، تو اللہ نے تو کیا فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. اس سے پتہ چلے کھانے میں پانی اسلام کے لحاظ سے درست ہے. باقی حکیم لوگ یا ڈاکٹر منع کریں وہ ایک الگ چیز ہے. آج کل کیونکہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. اور بھی بعض قرآن کی آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا ساتھ ہی، اللہ نے ساتھ ہی ذکر کیا ان کا. تو یہ سب کیا ہے، ہمیں یہ دعائیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ ہم جب نعمت کا استعمال کریں تو اللہ سے غافل ہونے کے بجائے ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ کے قریب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی نافرمانی سے بچ کے. تو یہ ہے میرے بھائی جو پیغام ہے اللہ اس کے رسول کا، جو میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اس پر، اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے. اور آخری بات یہ کہ دیکھو بھائی، دین پر آنا آسان ہے، قائم رہنا مشکل ہے. لوگ قائم نہیں رہتے، نقصان ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں کا جو ماحول ہے، خاص طور پر ان علاقوں کا جہاں علماء کی بڑی قلت ہے، عربی میں علماء ہیں وہ تو آپ کی سمجھ، ابھی یہاں عصر کی نماز کے بعد جو امام صاحب بیان کر رہے تھے، میرا خیال ہے یہاں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے، جس کو آیا ذرا یہ ان کو تو آیا ماشاءاللہ، تو عربی پہلے سے جانتے ہیں، اور کس کی سمجھ میں آیا، کسی کی بھی نہیں آیا. تو ظاہر ہے یہ بیچارے بیانات بھی عربی میں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. یہاں تو آپ لوگوں کو میں سے انگلش آتی ہوگی، اردو آتی ہوگی، سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑی تھوڑی عربی سیکھ جاتے ہیں، یہاں تو اردو بولی جا رہی ہے. ایک دم میں دکان پہ گیا، میں اس سے عربی میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ یہ عربی ہوگا، وہ مجھ سے اردو میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تھا پاکستانی نہیں تھا، وہ پاکستانی نہیں تھا، لیکن اس نے میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیا پاکستانی ہے. تو میں نے کہا لے بھائی، ہم خام خام تکلف کر کے عربی میں گھما رہے ہیں، اور یہ ہم سے اردو بول رہا ہے. تو اتنے زیادہ اردو اسپیکنگ ہیں یہاں پہ انڈیا اور پاکستان سے آئے ہوئے, لیکن مساجد کے دو ائمہ ہیں وہ بیان تو سارے عربی میں کرتے ہیں. تو اب یہاں اللہ نے ایک ہی راستہ متعین کیا ہوا ہے کہ آپ تبلیغ کے جو پلیٹ فارم ہے اس سے منسلک رہیں, جماعتوں میں وقت لگائیں, یہاں پہ کام اللہ کا شکر ہے بہت ہو رہا ہے, اس سے آپ کو ماحول ملے گا درست. ورنہ کیا ہے کہ باتیں تو ہوتی ہیں وہ ہوا بن کے اڑ جائیں گی. جب تک انسان ماحول میں, ہمارے اکابر اور بزرگان دین اس کی مثال دیتے ہیں نا کہ لوہے کو اگر مغناطیس بنانا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر کے لیے چپکاؤ, اس کو باقاعدہ باندھ کے رکھا جاتا ہے, چپکا کے رکھا جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ لوہا بھی میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم بھائی اللہ والے بن جائیں, ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائیں, کوئی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے وہ چھوٹ جائے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ چمٹنا پڑے گا, اپنے آپ کو رسی سے باندھنا پڑے گا جن سے یہ گناہ چھوٹے ہوئے, ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا. تو وہ ماحول یہاں پر جو میری معلومات ہیں وہ تو یہی ماحول ہے کہ جو ہے نا جماعتوں میں وقت لگائیں اور تبلیغی مرکز جایا کریں, جمعرات کو ہوتا ہے نا اس میں جا کے جڑے, تاکہ سارے نیک لوگ جب آپس میں ملیں گے ان کے قلوب کی ایک برکت ہوتی ہے, دیکھیں گے اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, تو آہستہ 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 دل میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ورنہ اپنے آپ کو, خاص طور پہ جب انسان گھر سے باہر ہوتا ہے نا, اسے فتنوں میں پڑھنے کا خوف زیادہ ہوتا ہے, فتنوں میں پڑھنے کا خوف گھر پہ کم ہوتا ہے, گھر سے باہر زیادہ ہوتا ہے. خاندان جہاں ہوتا ہے وہاں انسان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو میری شکایت ہو جائے گی بڑے بھائی کو, اب یہاں سے تو کوئی شکایت کرنے سرا ٹھیک ہے نا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو خاندان معاشرے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اپنے علاقوں میں آپ کہیں بھی کوئی بھی ایسا کام کریں گے وہ میں جانتا ہوں اس کا بیٹا ہے, یہاں کیا کر رہا ہے. یہاں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا, دوستیاں ہیں, یاریاں ہیں, صبح نکلتے ہیں, کسی کو کیا پتا. تو جب انسان سفر میں ہوتا ہے, ملک سے دور ہوتا ہے, اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں لگا لے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معمول بنا لے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہوں, وقت ضائع نہ کرتے ہوں. تو یہ اللہ نے اس کے لیے موقع دیا ہے, تو ساتھی کوشش کیا کریں جمعرات کو, جتنے بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہیں پابندی سے شب جمعہ میں شرکت کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوالات؟ دیکھو, ایک تو یہ تھے, بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں قضاء عمری نہیں ہے. ابھی مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہاں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی قضاء عمری نہیں ہے, بس قضاء ہو گئی تو توبہ کرو, اور ایسا نہیں ہے. تفصیلی تو ایک میرا بیان ہے میری ویب سائٹ پہ قضاء عمری کی کا طریقہ ہے, یا کیا نام ہے اس بیان کا, قضاء عمری جب لکھیں گے نا تو ایک بیان آ جائے گا, اس میں قضاء عمری کے دلائل بھی ہیں اور قضاء عمری کا پورا طریقہ بھی ہے. اچھا, اس کا نام ہے رفع الیدین اور قضاء عمری, تو وہ آپ سن لیں گے تو اس میں پورے دلائل آ جائیں گے. مختصر یہ کہ دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قضاء عمری کی کوئی حدیث نہیں ہے, تو حدیث کسی شے کے ہونے کی ہوتی ہے, کسی شے کے نہ ہونے کی نہیں ہوتی. جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے نا تو اس پہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. نماز چھوٹ گئی تو ذمے میں باقی ہے, اب وہ پڑھے بغیر معاف ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ویسے جب نماز چھوڑ دیتے ہیں, فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی, کس طرح سے وہ آنکھ نہیں کھلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا پڑھی ہے. اگر صرف توبہ کافی ہوتی, قضا پڑھنا ضروری نہ ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فجر کی نماز کی قضا نہیں پڑھتے. جہاد کے موقع پر غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں اکٹھی قضا ہوئی ہیں, اور وہ جان کر قضا ہوئی ہیں, بھولے سے نہیں ہوئی ہیں. جان کر اس لیے ہوئی ہیں کہ اس وقت صلاۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی کہ میدان جہاد میں کیسے نماز پڑھنی ہے, یہ طریقہ نہیں نازل ہوا تھا. ویسے تو نہیں پڑھ سکتے تھے, تیر اندازی ہو رہی تھی, سب صحابہ شہید ہو جاتے. تو بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی میدان جہاد میں بھی اس طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی, گھوڑے پہ بیٹھے ہو اسے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار نمازیں پڑھ نہیں سکے تھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ترتیب سے قضا کیا ہے. اگر صرف توبہ کافی ہوتی تو وہ بھی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا نہ کرتے. لہذا کوئی جان کے نماز چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے, حدیث سے کیا ثابت ہے, قضا پڑھنی پڑے گی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس دس سال کی نمازیں وہ معاف ہیں, تو دلیل ان کے ذمے ہیں کہ چار نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ تو پڑھنا ضروری ہے, اور چار ہزار ہو جائیں تو پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو اب دلیل اس سے نہیں مانگی جائے گی جو یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ نمازیں قضا ہوں تو پڑھنا ضروری ہیں. وہ ہم سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو قضاء عمری اسلام میں فرض ہے, اس کی کوئی دلیل بتاؤ. بھائی قضاء عمری معاف ہے, اس کی کوئی دلیل بتاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر بھی معاف ہو جاتی ہے، صرف توبہ کافی ہے، تو اس دعوے کی پر کوئی حدیث ہونی چاہیے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس لیے نماز جب آپ نے چھوڑ دی ہے تو آپ توبہ کریں گے، وہ معافی تو ہو جائے گی، مگر اس کو قضا کرنی پڑے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب کسی کی 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے ایک ہی وقت میں ساری 10 سال کی پڑھ لیں. علماء نے بتایا کہ بھائی کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دن کی پڑھ لے وہ، فجر سے لے کر. اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر بھی واجب ہے، تو وتر کی بھی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ کر لے، سنتیں چھوڑ دے اس میں، تو ایک دن میں ایک دن کی نمازیں پڑھ لے. تو پھر اگر مر گیا تو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اس سے زیادہ کہ انسان میں طاقت نہیں ہے، مصروفیتیں ہوتی ہیں، کام کاج ہیں، اگر سارا دن نماز ہی پڑھتا رہے گا تو ممکن ہے ایسا نہ ہو پھر وہ ادھا نمازیں بھی چھوڑ کے بھاگ جائے کہ یار میں تو نہیں ہو رہی، وہ جو پڑھنے کی وہ بھی بھاگ جائے، تو زیادہ بوجھ انسان پہ پڑتا ہے نا، وہ برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا، بھائی کم از کم ایک دن میں ایک دن کی پڑھ لے پچھلی. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے، طریقہ تو وہی ہے جو آدھا پڑھنے کا ہے. نیت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اسے نیت کیسے کریں گے؟ نیت اس کی ایسے ہوگی، اگر آپ نے فجر کی قضا عمری پڑھنی ہے تو آپ یہ نیت کریں، میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں. یہ دل میں ارادہ کریں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے تو یہ نیت کریں، میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے. وجہ اس کی، جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں نا، اب جو ذمے میں ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، تو ایسے وہ خود بخود نماز متعین ہوتی چلی جائے گی. عشاء پڑھ رہے تو بھی ہے کہ میرے ذمے عشاء کی جتنی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ہر دفعہ پہلے نمبر ہی کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جو پڑھ لیں گے وہ ذمے میں نہیں رہے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس میں یہ آسانی ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں فجر پڑھ سکتے ہیں، فجر کے وقت میں قضا کا کوئی وقت نہیں ہوتا سوائے وہ 3 مکروہ اوقات جو ہیں، سورج نکلتے ہوئے اور زوال کا اور سورج غروب ہوتے ہوئے، ان 3 اوقات میں نہیں پڑھیں گے، باقی جب چاہیں پڑھ لیں. فجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر آپ فجر میں پڑھ سکتے ہیں، فجر وتر میں کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو نماز چونکہ اب وقت پہ پڑھی نہیں ہے تو اب اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں.
جی سر، مطلب ہوا کہ اگر کوئی بھی قضا نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو تو کسی بھی فرض نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں،
پہلے بھی بعد میں بھی.
سنت موقدہ،
ہاں جی،
سنت موقدہ
تک عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز.
بندہ عصر کی نماز قضا نماز پڑھ رہا ہے، وہ عصر کے وقت ہی پڑھے؟
نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، فجر میں پڑھ لیں آپ.
زوال کا ٹائم فار ایگزامپل آج کل
5 سے 10 منٹ ہوتا ہے زوال کا ٹائم. 12:20 ہے نا، تو 12:15 سے لے کر 12:25 تک وقفہ کر لیں.
جی
جی
ہم تو نارملی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے.
جی
تو اگر کوئی پڑھ لے
نہیں، امام حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک تو مسلم کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کرو. فاذا قرأ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. آگے حدیث میں واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے قولوا آمین تو آمین کہو. تو آگے واذا رکع فارکعوا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. امام نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے اگر وہ زور سے پڑھ رہا ہے تو آپ آمین کہیں گے پیچھے اور خاموش رہیں گے. رہا یہ کہ آہستہ نمازوں میں، اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے، علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے، من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ جہری نمازوں میں بھی، سری میں بھی، دونوں میں آتی ہے کہ امام جب قراءت کرے گا تو آپ کی طرف سے. اس میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جہری میں کافی ہے، سری جو خاموش نمازیں اس میں نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں تشدد کی اجازت نہیں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں، بلکہ میں صرف اس میں امام حنیفہ کے دلائل بتا رہا ہوں کہ تو آپ ایک جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں پھر ساری چیزیں اسی کی لینی چاہیے. اس میں یہ کہ چاہے ظہر ہو، عصر ہو، فجر ہو، آپ نے چپ خاموش کھڑے رہنا ہے. اہل حدیث حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صاف واضح جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں بھی تو حدیث میں صاف واضح ہے نا. نہیں، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس کوئی، ہے لیکن نہیں ہے نا. بس وہ دلائل جو ہے نا دونوں طرف ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ، ورنہ اختلاف کیوں ہوتا. ابھی ایک حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان ہوا ہے جامع الرشید میں، میں انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی کہ ہمارے جتنے اکابر تھے کہتے ہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. وہ کیا کر رہا ہے چھوڑیں اسے, وہ اس کے جو جتنا اللہ نے اس کو سمجھ دی علم دیا اس حساب سے کر رہا ہے. لیکن آپ جس ایک مجتہد کو فالو کر رہے ہیں امام حنیفہ, وہ کوئی بچے نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہ پتا ہو اور آج کے لوگوں کو بہت کچھ پتہ چل گیا. باتیں ہوتی ہیں, دلائل ہوتے ہیں, عامی آدمی کو معلوم نہیں ہوتے. وہ تو وہ سب سنتا ہے, ایک حدیث میں رفع الیدین کا ذکر آ گیا, امام کی وجہ فاتح, وہ سمجھتا ہے امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو اگر کچھ پتہ ہے تو ٹھیک ہے, پتہ ہوگا, آپ بھی ہے, لیکن وہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بہت کچھ آتا تھا. یہ جو آپ نے کہا نا, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو اس حدیث کو دوسری حدیثوں سے ملایا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے اور جو فاتحہ نہ پڑھے, جب امام نے پڑھ لی نا تو مقتدی پڑھنے والا کہلائے گا خود بخود. حدیث میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحة الکتاب, جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں مقتدی نے جب امام کی نیت کر لی اور امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس نے پڑھ لی ہے وہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے, تو اس نے پڑھ لی ہے. اچھا یہ میں بتا دوں, یہ حضرات فوراً اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. تو یہ میں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ اہل حدیث ہی تھے اور وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے. ہاں سنت موقع قضاء عمری میں نہیں ہوتی,
نہیں
اور مختصر بھی کر سکتے ہیں اس کو.
نماز کی آج ظہر کی سنت موقع ہے آپ؟
نہیں 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 نہیں, وقتی جو سنت موقع ہے وہ پڑھ, نہیں وہ نہیں. پتہ کیسے چلے گا نماز قضاء عمری مکمل ہو گئی ہے؟ پتہ آپ کو جو آپ نے جتنے عرصے سے چھوڑی ہیں, تو آپ ایک لمسم اندازہ لگائیں, اس کو لکھ لیں, لکھے بغیر نہ کریں, ورنہ یہ یاد نہیں رہتا کتنی پڑھی ہیں اور ساری زندگی پڑھتے رہیں گے اور شک میں رہیں گے. آپ اندازہ لگائیں میں بالغ کب ہوا تھا, مرد ہو یا عورت ہو, خواتین کو جب مینسز شروع ہوتے ہیں تو وہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مینسز ہمیں کب شروع ہوئے, تو وہ مہینہ وہ تاریخیں نکالیں, اس کے بعد اب جب سے نمازیں چھوڑی ہیں اندازہ لگائیں. جمعے کی تو ہر ایک پڑھ ہی لیتا ہے, تو جتنے جمعے درمیان میں آ رہے ہیں اس کو مائنس کر دیں, ٹھیک ہے نا. ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں اور سال کے 12 مہینے, بعض دفعہ پانچ ہفتے بھی آ جاتے ہیں, پانچ جمعے بھی آ جاتے ہیں, تو سال کے 12 چوک 48 میں 2-4 جمعے اور ڈال دیں تو یہ نکل گئے, ٹھیک ہے نا. اتنی اس طرح سے کر کے ڈائری میں ایک لکھ لیں بھائی اتنی نمازیں ہیں, جتنی جتنی پڑھتے جائیں اس کو ٹک کرتے چلے جائیں. ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا, یہ غالب گمان
کرنے کے بعد اگر نمازیں
پھر بھی اگر رہ گئی ہوں تو اللہ معاف کرنے والا ہے, کیونکہ آپ اس سے زیادہ کر نہیں سکتے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہمارے بس میں تو یہی ہے کہ ایک اندازہ لگائیں.
اندازہ لگائے جو پڑھ
لیا ختم ہو گئی. جی اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا قضاء جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ اس کے لیے جس کے ذمہ قضاء عمری ہو, جس کی ساری نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. جیسے میں نے حدیث بتائی نا غزوہ خندق کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے ترتیب سے پڑھی ہیں. تو اسی سے امام حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ نماز ہے, کوئی فجر رہ گئی تو آپ کی ظہر قبول نہیں ہوگی جب تک آپ فجر نہیں پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ظہر اگر رہ گئی تو اثر نہیں ہوگی جب تک آپ وہ ظہر پڑھیں گے نہیں, اس میں ترتیب لازم ہے. یہ ظہر اثر مغرب عشاء نہیں, رات کو مجھے ایسے یاد پڑتا ہے, بھی پوری طور پر حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے.
جی ہم زیادہ تر ادھر ہی ہوتے ہیں تراوی پڑھنے کے ٹائم.
جی
تو کوئی لوگ 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں.
سنت تراوی 20 رکعتیں ہیں, سنت 20 ہیں, باقی کوئی جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو روکنے کی.
سر ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم جب چلے جاتے ہیں کسی مسجد میں جس کی برابر جانکاری نہیں ہوتی, وہاں پہ وہ پڑھتے 8 ہیں,
تو آپ پڑھ لیں 8 پڑھ کے پھر 12 بعد گھر میں آ کے پڑھ لیں.
مرکز میں 20 رکعت تراوی ہوتی ہے اور ختم قرآن بھی ہوتا ہے,
8 ان کے پیچھے پڑھ لیں پھر 12 گھر آ کے پڑھ لیں. ہاں وہ پھر صاحب ترتیب ہے نا. جی جی
یہاں پہ شاید قانونی طور پہ 20 رکعت پڑھانے کی اجازت بھی
نہیں, نہیں ایسا میرا خیال ہے نہیں. کیا نہ تو بالکل دوالین ہے, دال نہیں ہے یہ, نہ بالکل زواد ہے, زوالین بھی نہیں ہے, دونوں کے درمیان میں ہے. اس کا تلفظ ہے نا غوا, توئیں کے بعد جو زوئیں آتا ہے اس سے اس کے زیادہ مشابہ ہے.
تو اگر ہم دونوں
نہیں نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے وہ اتنا, یہ ذات کے بارے میں فقہ نے لکھا ہے کہ اتنا مشکل مخرج ہے اگر یہ غلط بھی نکل جائے تو نماز ہو جائے گی.
یہ
نہیں آہستہ ہے بالکل. بالکل ساتھ ساتھ نہ پھیرے امام, تھوڑا السلام علیکم تو تھوڑا پیچھے چلیں امام سے, دونوں سلام پھیر لیتے ہیں پھر ایسا کرتے ہیں. تو ہمارے ایسا نہیں, ایک سلام پھیر لے تو آپ پھیر لیں. جی جی نہیں, قضا پڑھ سکتے ہیں فرض, نوافل نہیں پڑھ سکتے. جی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے خلاف ہے کہ یہ جو وتر کی نماز ہے نا یہ مغرب کی طرح ہے, یہ الفاظ ہیں اس کے, تو مغرب کی طرح کہا گیا اس کو. ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تین رکعتیں پڑھتے تھے, پہلی میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری میں قل ھو اللہ احد. اور اس کے الفاظ ہیں بسلام, ان ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے, یعنی درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے. یہ جو دو سلام والی روایتیں ہیں نا جن میں دو سلام آتا ہے, تو اس میں پہلے سلام سے مراد التحیات ہے, السلام علیک ایھا النبی کو سلام سے تعبیر کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں تو پھر وہ والی روایتیں جن میں ایک سلام کے ساتھ تین وتر ہے وہ نہیں آئے گا, کیونکہ بلکہ مجھے ابھی پورے حدیث کے الفاظ یاد آئے. اس میں حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا یسلم الا فی آخرہن, سلام نہیں پھیرتے تھے سوائے آخری رکعت کے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نہیں سلام پھیرتے تھے درمیان میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی جو گھر کی نماز ہے, وتر تو گھر میں ہوتے تھے نا, اس کو حضرت عائشہ جتنا جانتی ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا, تو اس لیے حضرت عائشہ کی اس روایت کو ہم ترجیح دیں گے. یہ جو نہ ایسا نہیں ہے, میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی, لا یسلم الا فی آخرہن, سلام نہیں پھیرتے تھے مگر آخر میں. باقی وتر کے بارے میں اتنی ساری روایتیں ہیں نا, مختلف 17 رکعتیں بھی آتا ہے اور 15 رکعتیں بھی آتا ہے, تو یہ روایتوں کی احناف نے اصل روایت اس کو بنایا جو حضرت عائشہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. باقی روایتوں کا مفہوم بیان کیا کہ وہ یہ مفہوم نہیں ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے یو تیرو بواحدتن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے. تو یہاں جو یو تیرو کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ اردو ترجمہ ہے. عربی میں ایتار یعنی یو تیرو کا مطلب ہوتا ہے جفت کو طاق بنا دینا. جفت کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ایون. اور طاق یعنی جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے, آڈ. تو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا. تو اب حدیث کے جو الفاظ ہیں نا یو تیرو کا مطلب آڈ کر دیتے تھے ایون کو, یعنی دو رکعت والی نماز کو ایک رکعت کے ذریعے تین کر دیتے تھے, یعنی جفت نماز کو ایک رکعت کے ذریعے طاق بنا دیتے تھے. یہ مطلب ہے یو تیرو بواحدتن, کیونکہ اگر ایک نہ ہوتی نا تو یہ نماز جفت رہتی. اب اس کا اردو میں ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں یار اتنی صریح حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, تو ہم کیوں نہیں ایک رکعت پڑھتے, ہم تین کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی یہ تو ترجمہ جس نے کیا وہ تو ہماری اور آپ کی طرح کا انسان ہے نا, وہ نبی نے تھوڑی ترجمہ کیا ہے. نبی کی تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ یو تیرو بواحدتن. اب وہ یو تیرو کا مطلب آپ کوئی کچھ لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یو تیرو بواحدتن کا یہ مطلب نہیں ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, بلکہ ایک رکعت کے ذریعے یو تیر پچھلی نماز کو طاق بنا دیا کرتے تھے. اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے, جمع ہو جاتی ہے اس طرح سے. نہیں اثر پڑے پہلے, وہ بے شک غروب ہو رہا ہو سورج اس دن کی اثر پڑ سکتا ہے, گناہ تو ملے گا اتنی تاخیر کا. نہیں فرض نماز ہے نا وہ تو لازمی پڑھنی پڑے گی.
نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر نماز اس کی کوئی قضا نہیں ہے زندگی کے اندر, مگر کی نماز اب اثر کی قضا ہو,
اب اس وقت کی تو ہے نا, اس میں تو بہتر یہی ہے کہ وہ بہرحال نمٹائے. اگر صاحب ترتیب ہے پھر تو لازمی ہے اس کو پڑھنا, صاحب ترتیب نہیں بھی ہے تو وقتی نمازوں کو بہرحال.
صاحب ترتیب کی بات کر رہے ہیں.
نہیں وہ تو نماز نہیں ہوگی اس کی جب تک اثر پڑے گا نہیں, وہ جماعت چھوڑ دے. نماز کے دوران اگر یاد آیا تو نماز توڑ دے, مغرب پڑھ رہا ہے یاد آیا میرے ذمہ اثر رہ گئی تھی تو نماز توڑ دے اس کو اثر
نہ ہو
تو بہتر یہی ہے کہ وقتی پہلے پڑھ لے.
کیا رات کی نماز وتر آخری ہونی چاہیے اس کے بعد نفل پڑھی جا سکتی ہیں؟
یہ سوال انہوں نے کیا نا کہ وتر آخری نماز ہونی چاہیے اس کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جالو آخر صلاتکم وترا, وتر کو اپنی سب سے آخری نماز بناؤ. مگر وتر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھا بھی ہے, تو اس سے علماء نے تدویق یہ دی ہے کہ وتر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے, بہتر یہ کہ وتر سب سے آخر میں. جو آپ نے جتنی نمازیں پڑھنی ہیں وتر سے پہلے پڑھ لیں, لیکن وتر کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر سے آرام کرتے تھے, سوتے تھے, تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا تہجد میں آنکھ نہ کھلے, تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ وتر پڑھ کے سویا کریں. تو وہ جلدی وتر پڑھتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی, کھل گئی تو تہجد پڑھ لیں, نہیں کھلی تو رہنے دیں. لیکن جس کو رات کو آنکھ کھلنے کا یقین ہو 100%, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے تہجد پڑھے پھر وتر کی نماز پڑھے. ہاں, ایک تہائی رات تک عشاء بھی. کیا نابالغ بچہ حافظ یا غیر بالغ افراد کی؟ نابالغ بچہ بالغوں کی امامت نہیں کرا سکتا. حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا اور کہا کہ میں تمہیں کچھ باتیں لکھوا دوں گا, تو حضرت عمر نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی کافی, اس بات کی کیا وجہ تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا تھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے, بیمار ہیں, اس بیماری میں حضرت عمر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں. جیسے کسی کو اپنے والد کے بارے میں معلوم ہونا کہ یہ ساری وصیتیں کر چکے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایک بات دہرانا چاہ رہے ہیں, اب والد صاحب پریشان ہیں, تکلیف ہوگی, چھوڑو, رہنے دو ان کو. بعض حضرات یہ تانا دیتے ہیں حضرت عمر پر کہ وہ اصل میں حضرت علی کے لیے لکھوانا چاہتے تھے خلافت, تو حضرت عمر سمجھ گئے معاذ اللہ اور وہ حضرت عمر نے مسئلہ یوں کر دیا. یہ تانا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی زندہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت فرمائی ہے, کچھ وصیتیں کی ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کر دیتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدعی سست گواہ چست, یہ اعتراض اگر ہونا چاہیے تھا حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میرے لیے خلافت لکھوانی تھی اور جو ہے وہ کاغذ قلم لانے سے روک دیا. تو حضرت علی تو حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں, حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو رہے ہیں, انہوں نے کبھی کوئی ادنا سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے انہوں نے حضرت عمر پہ کبھی الزام لگایا ہو. تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مدعی سست گواہ چست سنا ہے؟ نہیں سنا تو آپ سن لیں, اسی کو کہتے ہیں. ٹرین میں نماز پڑھنے میں خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ وہاں خواتین کے لیے کھڑے ہو کر نماز نہیں, کیونکہ وہاں پر مرد حضرت. دیکھیں, یہ خواتین کو بھی کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا ضروری ہے, مردوں کی موجودگی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے. یہ میرا خیال ہے خواتین نے پوچھا ہوگا مسئلہ, اب تو وہ تو اچھا, تو وہ بھی ضروری ہے. یہ جو ہے نا مردوں کی موجودگی ایسا عذر نہیں ہے جس میں نماز کا قیام ساقط ہو جائے آپ سے, تو مردوں کو دائیں بائیں کیا جائے, کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے. اچھا جی, فرض نماز کھڑے ہو کر.
چہرہ ظاہر کیا جائے؟
نہیں, چہرہ چھپا کے پڑھیں. جی,
کوئی آدمی صبح نماز کے لیے جا رہا تو لیٹ ہو رہا ہے, اس سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے, کوئی آدمی بول رہے میں سنت پہلا پڑھنے کا, اس سے میرا من سے ایک رکعت چلی جائے گا تو مشکل نہیں, وہ سنت پڑھ رہا ہے. میں نے دوسرا جگہ میں سنا ہے
جی,
کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے
جی
جماعت کس ٹائم میں ہوتا ہے, وہ فرض نماز پڑھ رہے جمع کھڑا ہو کے, وہ فرض نماز چھوڑنے کا اور
ہاں اگر کھڑا ہو گیا نا اور نماز شروع ہو گئی ہے جیسے ظہر کی یا اثر پڑ رہا ہے, تو اگر ایک رکعت پڑھ لیا تو دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے, دو رکعت مکمل کر لے, اور اگر ابھی تکبیر تحریمہ کہی ہے اس نے اور جماعت نکلنے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو نماز سلام پھیر کے توڑ دے, بعد میں پڑھ لے. فجر کی دو سنتیں یہ نہیں, پھر ایک رکعت نکلنے کا بھی خوف ہو تو سنتیں چھوڑنا, پھر سنتیں نہ پڑھیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ بالکل وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, لوگ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھتے ہیں. اچھا بھائی, مجھے جلدی ہے پھر نکلنا ہے. ہاں ہمیں ابھی یہ پرچے پھر دبئی میں دے دیں کل بیان میں, یہ میں مکمل کر لیتا ہوں. خواب میں نماز پڑھتے دیکھا کیا مطلب ہے؟ اچھا خواب میں نیکی گناہ کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں تو انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو انسان کا حساب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہم اگر کھانا کھائیں تو اللہ چاہے گا تو کھائیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں کھائیں گے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم چھوڑیں کھانے کا کیا گیا, جب اللہ چاہے گا تو کھا ہی لیں گے. پھر بھی ہلتے ہیں, چلتے ہیں, جاتے ہیں, نوالہ توڑتے ہیں نا, کیوں ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. تو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ کھاؤ. تو ایسے ہی نیکی اور بدی سب اللہ کے اختیار میں, لیکن ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلے گا نا, تو ہمیں تو وہی کرنے کا جو ہمارے اختیار میں ہم وہ کریں گے. تو جو یہ کہتے ہیں نا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, تو کھانا بھی اللہ کی طرف سے ہے, کھانا بھی کھانا چھوڑ دو, وہ کھاتے ہیں. تو جیسے وہ کھاتے ہیں اور کسی کے سامنے زہر رکھا ہو تو اگر یہ پی کے مر جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا, زہر پی کے مر جانا. لیکن اب کوئی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ زہر رکھا ہوا ہے تو پی لو, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا, تمہاری طرف سے. وہ کہے گا مجھے کیا پتا اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں نہیں پیوں گا. تو اللہ کی طرف سے یہ ہو جائے گا کہ نہیں پیا ہوا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا مجبور بنایا ہے, اللہ کا ارادہ بھی ہے, لیکن اس ارادے میں انسان کا اللہ کا اختیار بھی ہے, اس انسان کا اختیار بھی ہے, اس اختیار میں اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہی آزمائش. یہ پھر کسی اور وقت اس کے تفصیلوں میں جو ہے وہ جلدی ہے.
جی
کیا کہہ رہے ہیں؟ عشاء سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اگر قضا ہو گئی ہے. جی جی مغرب کی سورج جب غروب ہوگا, اذان تو لیٹ ہوتی ہے نا, جیسے سورج غروب ہوگا اثر قضا ہو جائے گی. نہیں, عشاء کی نماز جب عشاء کا وقت داخل ہوگا, وہ تو نقشوں میں لکھا ہوتا ہے نا, اذان کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی لیٹ ہوتی ہے, اذان پر نہیں ہے وقت ہوتے ہیں, اسے نقشوں میں دیکھ لیا کریں, اس میں پتہ چل جائے گا.
بہت کوشش کریں گے.
اچھا پھر چلے, ٹھیک ہے, پھر اجازت دی, ہمیں ذرا جانا تھا.